نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے اور بشارت دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے اور روشن چراغ بنا کے وبشر المؤمنین بشارت دیجئے خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو بِأَنَّ لَهُم مِّن اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں. آج ہم اسی ذات کی سیرت پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ میری اتنی بڑی خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی بھی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھیے اس کو کہ ہم اس ذات کی زندگی کو آج سیکھنے سمجھنے جا رہے ہیں جس ذات جیسا کوئی اس زمین پہ کبھی نہیں چلا اور نہ چلے گا اور اس آسمان نے اس جیسا کوئی نہیں دیکھا کبھی. اس ذات کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے چن لیا اور اپنا حبیب بنایا اپنا محبوب بنایا. سیرت کس چیز کو کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے. کسی کے حالات زندگی کسی کی صفات اس کی خصوصیات. ایک ہوتی ہے نا حدیث. حدیث تو وہ ہے جو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول آپ کا فعل آپ نے جو کوئی چیز دیکھی اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا خاموشی اختیار کی وہ تو حدیث ہو گئی. ایک ہے سیرت یعنی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک جو حالات زندگی ہیں اس کو سیرت کہا جاتا ہے. تو ہم سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں آج آپ لوگ آئے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ سن بھی رہے ہیں کیوں ہم سیرت رسول جاننا چاہتے ہیں. ویسے تو سیرت ایک لفظ ہے نا جو کسی کی بھی زندگی کے لیے بایوگرافی کے لیے بولا جا سکتا ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا زیادہ بولا گیا کہ اب سیرت لفظ آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو سیرت آپ لوگ کیوں جاننے کے لیے آئے ہیں آج تاکہ آپ فالو کریں ان کو اس لیے اور آپ بھی ویسے یعنی فالو ہی ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. جی بالکل بالکل.
جب آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا پسند کرتے تھے اور آپ اسی طرح ان کو فالو کریں.
بالکل
جب تک آپ جس کو چاہتے ہیں
بالکل
آپ اس کو جاننا ضرور چاہیں.
بالکل صحیح بالکل. الحمد للہ الحمد للہ بالکل آپ سب کی بات صحیح ہے ان کی بھی بات صحیح ہے کہ جب آپ کسی کو چاہتی ہیں. میں آپ کو اپنا ایکسپیرئنس سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ ابھی آپ لوگ بھی آپ لوگوں میں سے پہلے کسی نے سیرت پڑھی بھی ہے خود سے پڑھی بھی ہے. اچھا کبھی ویسے اس کلاس میں نہیں پڑھی. اچھا آپ ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک جن لوگوں نے نہیں پڑھی بھی میں ان سب کو بتا رہی ہوں جب آپ نے نہیں پڑھی ہوتی نا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے تو ہیں لیکن وہ محبت وہ ہے جو ایز اے مسلم ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے ان سے محبت کی باتیں سن رہے ہیں ادھر ادھر سے واقعات سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہم نے سنا ہوتا ہے تو وہ ایک تقلیدی محبت جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بس ایسی مطلب اندھا دھند محبت ہے. میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں محبت تو تھی پہلے بھی لیکن جب میں نے سیرت پڑھی تو جو مجھے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوئی میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. میرا دل چاہتا تھا کہ وہ وقت آ جائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلی جاؤں. ٹھیک ہے پہلے بھی ہم باتیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کے جذبات نہیں تھے. یقین کریں جو سیرت پڑھ کے ہوئے کہ وہ واقعی دل سے نکلی کہ ہاں یہ ذات اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. پہلے کیا تھا؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اس لیے محمد رسول اللہ ہے تو اس لیے محبت ہے, کیونکہ ہم ان پہ ایمان لے کر آئے تو محبت ہونی چاہیے, ایمان کا حصہ ہے. لیکن بعد میں جو سمجھ کے محبت ہوئی نا وہ بہت مختلف تھی پہلے سے. اس لیے آج میں آپ کو یہ بات بیان کر رہی ہوں کہ آج جو آپ کی محبت کا لیول ہے, یہ کلاس اس لیے ہے تاکہ آپ کی محبت ڈیولپ ہو ان کے لیے. ایک انہوں نے کہا کہ جو محبت ہے اس وجہ سے ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں, ایک وہ ہے کہ ہم جان اس لیے رہیں کہ ہمیں محبت ہو جائے, کیونکہ ابھی جو محبت ہے نا وہ واقعی وہ محبت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. اور پھر جب آپ جان جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر وہ محبت ہوگی کہ اس کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ آپ فالو کریں, فالوئنگ اس کے بعد آتی ہے. بالکل بالکل بالکل. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا, ایمان کا مزہ پالے گا, اور ان میں ایک کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے نزدیک تمام جہان سے زیادہ محبوب ہو جائے. اور جس کسی سے وہ محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے, اور کفر میں واپس جانا اس کو اتنا برا لگے جیسے آگ میں ڈالے جانا. یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی نا اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کے اور سیرتیں اختیار کر لیں گے. آج آپ دیکھیں لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, ہمارے بچے بھی بایوگرافیز پڑھتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی پڑھتے ہیں, ہاں, لیکن ایک بڑا آدمی جس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں اس جہان میں, ان کی بایوگرافی کتنے لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ پڑھیں اور جانیں اس کے بارے میں. تو واقعی یہ قیامت کی نشانی آج ہے, اور ہم سیرت اس لیے پڑھیں کہ جتنی آج سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے شاید کسی اور دور میں نہیں رہی. پہلے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے نا, بھلے باپ دادا سے جانتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ایک محبت تھی جو پکی تھی. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اور آج جب آپ سیرت پڑھیں گے تو تب آپ کے سارے جو شکوک و شبہات ہیں دور ہو جائیں گے, آپ جواب دینے کے قابل ہوں گے, آپ دفاع کرنے کے قابل ہوں گے اس ذات کا. اگرچہ وہ تو سورج ہیں, سورج کو دیکھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کا اپنا قصور ہے, سورج نکلا ہوا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو سورج نکلا ہوا ہے, سب کو نظر آتا ہے. لیکن جن لوگوں نے آج اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو ہم ان کو بتائیں, ہم ان کو دکھائیں اور ہم دفاع کریں اس ذات کا, لیکن اگر ہمیں خود ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی تو ہم کیا دفاع کریں گے؟ ہماری خود ہی تقلیدی محبت ہے. تو اس لیے سیرت کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو کلاس ہے یہ دوسری کلاسز کی طرح نہیں ہے, یہ کلاس وہ ہے جس کے بہت آداب ہیں. یہاں پہ آپ نے وہ سلائڈ لگائی, وہ پہلی والی لگائیں انٹروڈکشن والی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا ان کا ذکر جہاں پہ بھی آئے گا ایک تو اس مجلس میں درود پڑا جائے گا. ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے. اور اس کلاس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ جب ہم بار بار اس کی پریکٹس کریں گے ہر دفعہ انشاءاللہ تعالی تو جہاں کہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے خود بخود ہمارے ہونٹ ہلیں گے, پھر ہمیں کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سب کے ہونٹ ہلنے چاہیے, کوئی خاموش نہ بیٹھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بخل نہ کریں, وہ بخیل ہے جو آپ کا نام سنے. نہیں میں نے آپ کو ایک اور بھی بھیجی ہے, آپ کو جو ای میل بھیجی ہے وہ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی والی. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں سورہ حجرات میں, یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو, ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہ بہت خطرناک بات ہے, اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے اوپر نہ کرو, یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, لیکن جو ان کی سیرت کی مجلس ہے, حدیث کی مجلس ہے, اس میں اگر آوازیں اونچی ہونے لگیں اور ہم ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں, اور کلاسز میں جب ہم نے گرامر پڑھی بہت لائٹ سا ماحول اس طرح رہا, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, یہ سبجیکٹ بہت الگ ہے, اس کے آداب ہیں. اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں, اس میں اللہ کے پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس ذکر کی مجلس میں ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہے. اپنے فونز کی بیلز آف کر دیں اس وقت, جب آپ یہاں پہ ہیں تو صرف یہاں پہ موجود رہیں, کہیں اور نہیں. نہ ایک دوسرے سے بات کریں, نہ ایک دوسرے سے مذاق کریں. آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا اور آپ کی زندگی کا, جیسے ہمارے سامنے ایک فلم چل رہی ہے آنکھوں کی, وہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں پوری کنسنٹریشن چاہیے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو, ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ کبھی ایسا کوئی کام ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو ایک تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. آپ کے پاس تجلیات نبوت کتاب ہے, جو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کتاب, صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, اب یہ دنیا سے جا چکے ہیں, مگر ان کی کتاب ہے رحیق المختوم, ٹھیک ہے, دا سیلڈ نیکٹر انگلش میں ہے وہ بک, وہ ان کی کتاب ہے. اسی کتاب کو انہوں نے سمپلر فارم میں, یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خلاصہ تو نہیں مگر تھوڑا سمری کر کے, یہ تجلیات نبوت کتاب انہوں نے لکھی, اور بہت ساری جگہوں میں یہ سکولوں میں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے, سبحان اللہ. اسی کا انگلش ورژن جو ہے وہ ہے سپلٹ مون. تو اس لیے یہ انتہائی اوتھینٹک کتاب ہے, اس لیے اس کی سلیکشن کی گئی ہے, کیونکہ جو کتاب اوتھینٹک ہو, اس میں بھی سیرت میں بھی نا بہت ساری ایسی روایات لوگوں نے شامل کر دی جو صحیح نہیں تھیں یا مبالغہ آرائی اتنی زیادہ کرتی, تو الحمدللہ اس میں جو باتیں ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. تو ایک تو یہ کتاب ہے, اس کے ساتھ آپ ایک نوٹ بک لے کر آیا کریں گے, آپ کے پاس پین پینسل ہوگا, جب ہم کتاب سے پڑھیں گے آپ کی نظریں کتاب پہ ہونی چاہیے, جو بات سمجھنا آئے وہ مجھ سے پوچھیں, آخر میں پوچھیں, جب ہم رواں بات کر رہے ہوں گے آپ لکھ لیں اپنے کوسچنز آخر میں, آپ ایک دوسرے سے مت پوچھیے, مجھ سے پوچھیں. اور آپ لوگ ہر کلاس کے بعد نیکسٹ کلاس میں جب آئیں گے تو جو آپ نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں, اس میں سے تین باتیں اپنے سبق کی لکھ کے لے کر آئیں گے. بہت لمبی لمبی کہانیاں نہیں چاہیے, بس پوائنٹس میں, نمبر ون, نمبر ٹو, نمبر تھری, کہ جو ہم نے پڑھا کیا سیکھا اس میں سے, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھا ہی نہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں پھر. جو نفع مند علم نہیں ہوتا وہ بیکار ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بینیفیشل علم ہونا چاہیے نا. ہم یہاں پہ آئے, آپ نے اپنا وقت لگایا, اس علم سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا, کیا سبق آپ کو ملا, آپ نے کیا اس میں سے لیا جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اس بات کو لکھ لیں, جب اگر میں نہیں بھی کہوں تو آپ لوگوں نے تین پوائنٹس لکھنے ہیں اپنے لیے, یہ آپ کا ہمیشہ کا ہوم ورک ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی ہوم ورک ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گی. سب سے پہلے کتاب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دینا چاہتی ہوں کہ کیا حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. دیکھیں سب یہ بات تو جانتے ہیں مختصراً, بریفلی, اگر ہم اس میں بہت زیادہ جائیں گے تو بہت وقت لگے گا, لیکن مختصراً میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے بیبی اسماعیل کو یہاں پہ مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ان کو تھوڑی سی کھجوریں دے گئے تھے, تھوڑا سا پانی دے گئے تھے. یہاں پہ کوئی خانہ کعبہ نہیں تھا, کوئی بلڈنگ نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی, ایک ٹیلا سا تھا جو کعبہ کی جگہ تھی, وہاں پہ بٹھا گئے تھے. بی بی ہاجرہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں, بلکہ وہ دن سبحان اللہ اتنے وہ پیارے دن شروع ہونے والے ہیں اور ہم سیرت شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. تو بی بی ہاجرہ جب وہاں پہ تھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جب کھانا پینا ختم ہو گیا تھا تو کیسے انہوں نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ کے درمیان, اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم ان کو عطا فرمایا تھا. جب زمزم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تو یہاں پہ ظاہر ہے ان کا ٹھکانہ ہو گیا, اب یہاں سے قافلے گزرتے تھے تو ایک قبیلہ تھا، ایک ٹرائب تھی جس کا نام تھا جرہم، وہ یمن کے لوگ تھے، وہ یہاں سے پہلے بھی گزرتے رہتے تھے، لیکن آپ کو پتا اس زمانے میں تو لوگ جدھر پانی دیکھتے تھے وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے ہیں یہاں پہ گھوم رہے، تو کیا بات ہے، کوئی اس کا مطلب یہاں پہ پانی وانی ہوگا، تو وہ یہاں سے جب آئے اس جگہ پر تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے، تو انہوں نے ان سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ہاں یہ پانی تو میرا ہے، اس پہ قبضہ تو میرا رہے گا، انہوں نے کہا آپ چاہیں تو ہمیں بیچ دیں، یہ بیچیں آپ ہمیں مطلب، تو انہوں نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی کہ وہ پانی کو ان کو سیل کیا کریں گی، اور اس سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پہ رہنے کا انتظام کر دیا، معاش کا بھی انتظام کر دیا، سبحان اللہ، کہ شوہر تو ایسے چھوڑ کے گئے تھے بے یار و مددگار، لیکن جس کا اللہ مددگار ہو وہ پھر اس کو تو کوئی کمی نہیں رہتی، تو وہ یہاں پہ پھر سیٹل ہو گئے۔ اس طرح بی بی ہاجرہ کی دیکھیں تنہائی بھی دور ہو گئی، پہلے تو کوئی انسان ہی نہیں نظر آ رہے تھے، تنہائی بھی دور ہو گئی، اور پھر ایک کچھ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ آپ کو یعنی ذریعہ معاش بھی بن گیا۔ جب یہ لوگ یہاں پہ سیٹل ہوئے تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، آپ کو معلوم ہے چار دفعہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وزٹ کیا، اس کے علاوہ اگر کیا ہو تو کوئی اس کا ثبوت ایسا نہیں ملتا، لیکن 4 times وزٹ کا ذکر آتا ہے۔ کوئی بتائے گا کہ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کس کس دفعہ وزٹ کرنے آئے؟ جب ذبح کرنے کے لیے آئے، پھر اور رائٹ،
پھر ایک بار اور جب انہوں نے آگے اپنے
صحیح،
یہ تھرڈ ٹائم ہو گیا
نا، وہ جو پہلی تھی نا وہ بھی وہ تھی چوکھٹ بدل دے،
ہاں
اچھا ایک آپ بہت امپورٹنٹ تو بھول ہی گئے، جب کعبہ کی تعمیر کے لیے سورہ بقرہ میں نہیں پڑھا کہ دونوں نے مل کے تعمیر کیا کعبہ کو اور اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں، تو دیکھیں ایک دفعہ تو جب ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، دوسری دفعہ جب کعبہ کی تعمیر کے لیے آئے، تیسری دفعہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی تو پھر انہوں نے آ کے جب پوچھا تھا تو کہ کیا حالات چل رہے ہیں، اس دفعہ یہ جو 2 last times ہیں نا اس میں اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، تو اس وقت پوچھا کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی شکایت کی بیگم نے، تو انہوں نے کہا کہ آئیں جب 3rd time ہے یہ، جب آئیں گے تو ان سے کہیے گا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں، تو مطلب تھا کہ بیوی، اب یہ قبیلہ جرہم میں انہوں نے شادی کی تھی، اب پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں کے ایک سردار، یہ چوکھٹ بدل لی کہ مداد ایک سردار تھا اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی، اور یہ جب چوتھی دفعہ آئے تو تب انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیسا چل رہا ہے، تو انہوں نے بہت اچھا کہا، انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، آپ ان کو کہیں کہ یہ چوکھٹ برقرار رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ 4 times کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی ان والی بیوی سے ہاں وہاں پہ اور کوئی تھا ہی نہیں، کون تھا، وہی تھے نا، تو تو یہ چوتھی دفعہ انہوں نے ان کے ساتھ جب شادی کی تو ان خاتون سے، مداد کی بیٹی جو تھیں ان سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر، اب یہ جو 12 تھے یہ 12 tribes بن گئے بڑے بڑے، لیکن اب یہ میں آپ کو بالکل بریفلی بتا رہی ہوں، اگر کسی کو بہت ڈیٹیل میں چاہیے تو رحیق المختوم سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو 10 تھے نا ان کے حالات تو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ مائگریٹ کر گئے کہیں کہیں دور جگہوں پہ نکل گئے، صرف 2 جو تھے ان کے حالات تاریخ میں پھر بھی بتائے جاتے ہیں، ایک کا نام نابت اور ایک کا نام قدار تھا، قاف سے، قاف یا دال الف را، نابت کی بھی اولاد بعد میں رومی یہاں پہ آئے اور ان کو تتر بتر کر دیا، وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن قدار بن اسماعیل جو تھے ان کی نسل جو تھی وہ مکہ میں پھیلی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آیا، ابھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ فیملی ٹری 1 نکالیں، جو لوگ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو فیملی ٹری نمبر 1 ہے وہ نکالیں۔ عدنان جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21st generation میں آتے ہیں، اب کیا ہوا کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی، تو ان کے بیٹوں میں کوئی ایسی خاص لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی، دس تو ویسے ہی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلے گئے، یہ دو رہ گئے تھے، ان میں سے بھی کوئی خاص ان میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی، ٹھیک ہے ان کی بڑی عزت تھی، بڑا اکرام تھا، لیکن جو لیڈرشپ تھی نا وہ جرحم قبیلے کے پاس آ گئی، یہ جو قبیلہ آیا تھا نا یہاں پہ ان کے پاس آ گئی، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ جو ہے 2100 ایئرس تک انہوں نے حکومت کی یہاں پہ، اور زمزم بھی انہیں کے ہاتھ میں ہو گیا سب کچھ، پھر ایسا شروع ہو گیا کہ ان کے حالات بہت بگڑنا شروع ہو گئے، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو انسان کو کسی کا لحاظ نہیں رہتا، اس وقت بھی حج کرنے لوگ آتے تھے، تو یہ حاجیوں کے ساتھ انہوں نے بڑی بدسلوکی کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو پھر جب انسان ظلم پہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہٹا کے اور لوگ لے آتا ہے، تو 150 AD بورڈ ہے نا یہاں پہ پین اگر آپ ایک لائن سے بنا لیں اس طرح سے کہ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ہے، چھوٹا تو نہیں ہے میں نے لکھا اسماعیل، یہ ان کا زمانہ شروع ہوا 2100 ایئرس تک جرحم ٹرائب نے مکہ پہ حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، اب ایک وقت آیا جب یہ لوگ بہت یعنی انہوں نے زیادتیاں شروع کی، تو 150 اے ڈی عیسوی میں یہاں پہ ایک اور لوگ آئے، اس ٹرائب کا نام تھا بنو خزاعہ، بنو خزاعہ خے زے الف عین ہا، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیا مکہ پر، تو یہ لوگ ویک ہو چکے تھے، بیچ میں کافی چیزیں ہوئیں لیکن آپ کو میں بہت بریف بتا رہی ہوں، اچھا یہ جو جرحم قبیلہ تھا یہ چلا گیا، اب یہ اس کو ہم یہاں سے اگر لیں تو 300 ایئرس تک یہ بنو خزاعہ بنو خزا کی حکومت رہی 300 ایئرس، یہی بنو خزا ہیں، ان کے اندر ایک نام لکھ لیجیے گا عروا بن لوئی، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ وہ کون تھا، ان کے اندر ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عروا، عمر بن لوئی تھا، عمر بن لوئی، عمر بن لوئی ان کا ایک آدمی تھا، بس صرف ابھی اتنی بات کو یاد رکھیے گا، اچھا 300 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی، اور اتنی دیر میں جب بنو خزاع یہاں پہ تھے اس وقت جرحم کا کیا بنا، جرحم قبیلہ واپس یمن چلا گیا، کیونکہ انہوں نے ان کو مار وار دیا، اتنا کیا جنگ ہوئی، تو وہ واپس یمن چلے گئے، جب وہ یمن جانے لگے تو ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے کیا کیا، اس زمزم کو بند کر دیا، دیر واز نو مور زمزم، اور اس کے اندر ہی حجر اسود ڈال دیا اور اس کو دفن کر دیا، یعنی بند کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا زمزم کہاں ہے، اور ہنڈریڈز آف ایئرس زمزم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو وہ جاتے ہوئے جیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمنی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کے ایسے کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ جاتے وقت اس کو بند کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، اب یہ بنو خزاع یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، اب اس وقت قریش کہاں پہ تھے، اب دیکھیں اس میں تو کوئی بنو اسماعیل کی تو کوئی اولاد اس میں نہیں ہے، بنو خزاع تو عرب کا ایک ٹرائب تھا، اس وقت قریش کی چند ایک برانچز تھیں جو مکہ کے ارد گرد رہتے تھے بس وہ لوگ، اور ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا مکہ کی حکومت میں، ابھی وہ آؤٹ آف دا پکچر ہیں، اچھا اب ان میں قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا قصی، اس کا نام کیا تھا قصی، قاف قاف سود اور یا چھوٹی ہے جو ہم کہتے ہیں، قصی
यहाँ पे आप समझ लें कुसई पैदा हुए। अच्छा कुसई जब पैदा हुए तो कुरैश में से थे, जब ये छोटे थे इनके वालिद फौत हो गए और इनकी माँ ने जब दूसरी शादी की तो जिस बंदे के साथ शादी की वो शाम में था। शाम उस वक्त ये जो अब का सीरिया वो नहीं है, शाम उस वक्त था सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, ये सब शाम का इलाका कहलाता था। तो ये वहाँ पे ले गई अपने बच्चे को सेकंड हस्बैंड के पास, ठीक है, वहाँ पे जाके रहने लगी। अब ये कुसई जो थे जब बड़े हुए इनकी तरबियत यहाँ पे हो रही थी और इनके अंदर इतनी अल्लाह ताला ने लीडरशिप क्वालिटीज दी थी, इतने ये जहीन थे और इतनी अच्छी इनकी वहाँ पे तरबियत हुई। जब ये जवान हुए तो उस वक्त इनको ये पता चला कि भाई मैं तो मक्का का रहने वाला हूँ और वहाँ के कुरैश का मैं उसमें बिलोंग करता हूँ, तो ये वापस आए और इन्होंने आके ये जो ट्राइब है ना बनु खुजा, इसका एक सरदार था हुलई, जैसे जलील लिखते हैं इस तरह हुलई एक सरदार था, इसकी बेटी के साथ शादी की। अब क्या हो गया, अब देखें ये अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना है तो उससे पहले क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं। मक्का की जो सरदारी जिन लोगों के पास है, उनका ये जो बड़ा सरदार था जिसके पास मक्का की तवल्लियत थी, वो इंचार्ज था वहां का, उसकी बेटी के साथ कुसई की शादी हो रही है। ठीक है, यहां तक बात सबको आ गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम से हमने बात शुरू की थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से कोई बेटा इतना काबिल नहीं हुआ कि मक्का की लीडरी उसके हाथ में जाए। जुरहम कबीले ने टेक ओवर किया, 2100 ईयर्स तक वो यहाँ पे हुकूमत करते रहे। 150 एडी में बनु खुजा आ गए और उन्होंने 300 साल तक हुकूमत की। अच्छा अब क्या था, जब इसकी बेटी से, हुलैल की बेटी से हुसैन ने शादी कर ली तो उसके बाद हुलैल का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया। और कहा जाता है कि उसने दुनिया से जाने से पहले कहा था कि ये मेरी बेटी जो है मेरे बाद ये मेरी जानशीन होगी, इसको ये सब मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि वो ये चाहता था कि कुसई जो मेरा दामाद है ये यहाँ की जो लीडरशिप जो मक्का की है इसके हाथ में हो। तो एनी हाउ ये सब वो चाहता था और वो था। तो खैर जब वो फौत हो गया तो कुरैश के ट्राइब्स अभी कहाँ हैं, मक्का के इर्द गिर्द हैं, वो नहीं अभी मक्का में रह रहे। उनकी और इन बनु खुजा की जंग हुई क्योंकि कुरैश चाहते थे, उनके दिल में क्या था कुसई के कि हाँ मैं जो ओरिजिनली बनी इस्माइल में से हैं तो ये कहाँ से आ गए कि ये जो है ये आके यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं। अब जब उनकी आपस में जंग हुई तो इसमें कुरैश जीत गए और जाहिर है कुसई जो थे वो लीडर बन गए। अब 440 एडी में कुसई जो हैं वो उनको मक्का की क़यादत मिल गई, मक्का के वो लीडर थे और मक्का में उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि जो उनके ट्राइब्स थे ना कुरैश के मक्का के इर्द गिर्द, उन सब को लाके यहाँ पे बसा दिया मक्का में। जैसे आज भी देखें एक मुल्क ऐसा है ना दुनिया में जो पूरी दुनिया से अपने लोगों को लाके और अपने पास बसाता है कि आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ताकि उनके। तो अब उन्होंने कहा अपने पैर भी जमाने थे और कुरैश के हाथ में अब आ गई, तो उन्होंने जो सारे छोटे छोटे ट्राइब्स में बटे हुए थे या कुरैश सारे इधर उधर बिखरे हुए थे उन सब को लाके मक्का में आबाद कर दिया। और इन कुसई ने बहुत बड़े बड़े काम किए। अच्छा यहाँ पे मक्का में जो बड़ा सादत का काम होता था वो ये होता था हाजियों को पानी पिलाने का, खाना खिलाने का, फिर ये सब किसको बहुत बड़ी एक रिस्पेक्टेबल चीज़ समझा जाता था जो ये कुसई ने शुरू किया। कुसई ने ऐसा किया कि लोगों से अपने ट्राइब वालों से कुरैश से ये चंदा इकट्ठा करते थे, जो भी यानी उस वक़्त का डोनेशन कह लें, टैक्स कह लें, जो भी कह लें, वो इकट्ठे किए और उससे जब वो हाजी आते थे तो बड़े बड़े हौज होते थे, उसमें पानी डाला जाता था, किशमिश डालते थे, खजूर डालते थे और हाजियों को पानी पिलाते थे और उससे खाना तैयार करते थे और हाजियों को खाना खिलाया करते थे। ये इन लोगों का काम था।
تو اب ہم یہاں پہ اور بھی انشاء اللہ تعالیٰ جب کتاب دیکھیں گے تو اور بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا انہوں نے اور کام کیے قصی نے. مگر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ گرینڈ فادرز میں سے ایک تھے, اور ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے قریش کو یہاں پہ لا کے سب سے بڑا انہوں نے یہ کام کیا تھا, مکہ میں بسایا تھا. ادروائز وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہوئے تھے نا. تو اچھا, اب اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کیا حالات تھے مکہ میں؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا بنو خزاعہ میں یہ آدمی کون تھا؟ عمر بن لوئی. عمر بن لوئی ایک بہت امپورٹنٹ نیم ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے, اس لیے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ 2000 ایئرس تک تو یہ تھے نا جرہم قبیلہ, کوئی یہاں پہ شرک نہیں تھا, کوئی بت پرستی نہیں تھی, سب توحید پہ تھے, دین ابراہیمی پہ تھے, بڑا اچھا سب چل رہا تھا. لیکن یہ جو بنو خزاعہ آیا نا, اس کا یہ ایک آدمی تھا عمر بن لوئی, یہ بہت رسپیکٹیبل تھا اور اس کی لوگ بہت بات سنتے تھے, بہت مالدار بھی تھا. یہ ایک دفعہ گیا سیریا کی طرف اور وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, کیوں ان کی پوجا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ایک خدا تو ہے ہی, وہ تو ہے, لیکن یہ ہم چھوٹے چھوٹوں کو بھی پوچھتے ہیں تاکہ ان کو خوش کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا خدا خوش ہو جائے گا. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو مجھے بھی ایک دے دو بت, میں بھی لے جاؤں. وہ وہاں سے ایک بت, جو پہلا بت لے کر آیا تھا, اس کا نام تھا حبل, حبل ہے ہے جو وہ والی ہوتی نا, نہیں ہاں نہیں ہے, یہ حبل, ٹیلیسکوپ بنائی. اچھا جی, حبل جو بت تھا نا وہ لے کر آیا اور اس نے لا کے یہاں پہ کعبہ میں رکھ دیا. عمر بن لوئی اس نے لا کے یہاں پہ یہ بت رکھا اور اس نے مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو اب سے تم نے نا اس کی عبادت کرنی ہے. تو میں نے جیسا کو کہا کہ وہ لوگ اس کی بات کو ٹالتے نہیں تھے, یہ اتنا ریسپیکٹیبل تھا, سب اس کی بات کو ہاں کرتے تھے. اب کیا ہوا, جب لوگ آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں بھی بت چاہیے. بھائی ہر جو قبیلہ حج سے لوگ آتے تھے یہاں پہ, یہ بڑا آج جیسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا, اس زمانے میں بھی جگہ جگہ سے لوگ آتے تھے, تو جو چیز یہاں پہ ہوتی تھی وہ ہر جگہ پاپولر ہو جاتی تھی, یہاں پہ دیکھ کے گئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو حبل کی پوجا ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی تو بت چاہیے. تو اس نے کہا ایسا کرو یہاں سے مٹی اور یہ لے جاؤ, اس مٹی سے جو بناؤ گے نا وہ ٹھیک ہوگا بت. تو وہ لے جا کے اپنے اپنے بت بنانے لگے. اس طرح ہر طرف بت پرستی پھیل گئی, اور حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو 360 بت تھے اس کعبہ میں, اتنے بت ہو گئے. تو یہ پہلا بندہ تھا جس نے بت پرستی یہاں پہ شروع کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شرک میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے, بہت کم ایسے لوگ تھے جو کہ بت پرستی نہیں کرتے تھے, اور بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے, بعض نصرانی ہو گئے تھے. ان لوگوں کے اندر شرک تھا, آپ کو پتہ ہے, جہالت تھی, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, شراب تھی, جوا تھا, سود تھا, یہ سب چیزیں تو تھیں, لیکن ان میں خوبیاں بھی بہت زیادہ تھیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اس جگہ کو چنا. دیکھیں پوری دنیا میں, جیسے آج دنیا میں سپر پاورز جن کو سو کالڈ سپر پاور, اللہ کے ہاں اللہ ہی ہے سب سے بڑی سپر پاور, لیکن دنیا میں یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نا, تو اس زمانے میں روم اور فارس تھے, رومی تھے جن کا دنیا میں قبضہ تھا اور فارس تھے, ایرانی تھے. لیکن یہ سبحان اللہ جزیرہ عرب ایسا تھا جہاں پہ کسی کا بھی تسلط نہیں تھا, کوئی بھی ڈومینیٹنگ پاور نہیں تھی, کسی کا بھی اس طرح سے یعنی اثر نہیں تھا. یہاں پہ ہوتا ہے جب دوسری قومیں آتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے, تو یہاں پہ کسی کا اثر و رسوخ نہیں تھا. دوسری, ان کے اندر بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ یہ بہت جینرس تھے, بہت سخی تھے یہ لوگ. اب آپ یہی دیکھ لیں کہ قصی ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کے راستے میں کہہ لیں یا حاجیوں کو پلانے کے لیے کھلانے کے لیے یہ اتنا خرچ کرتے تھے, اور یہ لوگوں کے ان لوگوں میں تھا یہ چیز مہمان نوازی, اور آج تک بھی ہے یہ چیز. اب حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا, لیکن بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہے کہ وہ بھی اسی زمانے سے تھا, اتنا وہ جنرس تھا. اسی طرح ان لوگوں کے اندر وعدہ پورا کرنے کا بہت تھا کہ عہد اپنا پورا کرتے تھے جب وعدہ کر لیتے تھے، امانت داری تھی، بہادری بہت زیادہ تھی، اتنے بہادر تھے وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، اسی طرح ان میں سادگی بہت تھی، اور ذہین اتنے تھے کہ آپ دیکھ لینا خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو لوگوں نے اس خطبے کو سنا، صرف ایک دفعہ بولا گیا، سنا میمورائزڈ اور جا جا کے اپنے اپنے قبیلوں میں بتا رہے، ایسے وہ لوگ تھے، اتنی ذہانت تھی ان کے اندر۔ تو ان کے اندر یہ کچھ کوالٹیز تھیں جو بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلق کی تخلیق فرمائی تو سب سے اچھے گروہ میں مجھے پیدا کیا، ان میں بھی دو گروہ میں سب سے زیادہ جو اچھا گروہ تھا اس کے اندر مجھے رکھا، پھر قبائل کو جب چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو جب چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور میرے گھرانے کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی اور اپنے گھرانے میں بھی دونوں میں بہت یعنی اعلیٰ مقام والے تھے۔ اچھا، قصی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ قصی کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الدار اور ایک کا نام تھا عبد مناف۔ جو عبد الدار تھے نا وہ اتنے زیادہ یعنی ان میں اتنی زیادہ کوالٹیز نہیں تھیں، عبد مناف میں بہت کوالٹیز تھیں، لیکن جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں ایک زیادہ آگے بڑھنے والا جینیس ہوتا ہے، زیادہ اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں دوسرا پیچھے نہ رہ جائے، اس کو بھی ذرا کچھ دے کے کمپنسیٹ کر دوں۔ تو جب وہ مرنے لگا قصی تو اس نے کیا کیا، عبد الدار جو تھا جو ذرا پیچھے تھا اس کو ساری یہ مناسب دے دیے کہ تم یہ سب چیزیں جو جیسے اب کعبہ کی تولیت ہے اس کی خدمت کرنا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، پھر قصی کے پاس جھنڈا بھی وہ ہوتا تھا کہ وہ جھنڈا وہ جس کو دیتا تھا جنگ کے لیے تو وہ بھی اس کے پاس یہ بھی تھی، اور اسی طرح کعبہ کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی جس کے لیے چاہتا تھا کعبہ کو کھولتا تھا، تو اس نے یہ ساری چیزیں عبد الدار کو دے دی، عبد مناف کو نہیں دی۔ لیکن جب عبد مناف فوت ہوئے تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے لڑائی کی جیسے ہوتا ہے چچیرے بھائیوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دو اس میں سے مناسب۔ تو جب لڑائی مطلب اس سے پہلے کہ کوئی جنگ میں بدلتی انہوں نے آپس میں کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے عبد المناف جو ہیں ان کی اولاد میں یہ کھانا کھلانا حاجیوں کو اور پانی پلانا یہ آیا۔ اس لیے آپ کو یہ بات امپورٹنٹ بتا رہی ہوں کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہاں آپ بک نکالیں، بک میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے ہم نے سلیکٹ یہ کیا کہ اس میں اوتھینٹک باتیں ہیں اور سمپل ہے، لیکن پھر بھی جہاں جہاں پہ کوئی نہ کوئی بات آئے گی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتی رہوں گی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، پیج ابھی یہاں سے پیج بھی نہیں شروع ہوا، جس میری بک میں تو کوئی پیج 22 اس میں 22 ہے، بیچ بیچ میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو اور باتیں بتاتی رہوں گی، اس سے پہلے کہ باتیں ٹو مچ آپ کے لیے ہیوی ہو جائیں تو میں آپ لوگوں کو یہ اس طرف ہم آتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس جی میری بک میں ہے یہ 22 نمبر، آپ لوگ مقدمہ کے بعد ہے سب سے شروع میں، نہیں نہیں اس سے بھی پہلے، یہ ہے نا حلیہ مبارک، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حلیہ، یہ قرطبہ کے ایک بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ تو انہوں نے بعد والے لوگوں نے بیان کیا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی حضرت حسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حلیہ مبارک بیان کیا۔ حلیہ مبارک از امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لامبے تھے، لامبے مطلب کیا ٹال، نہ بہت پستہ قد یعنی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بالکل سفید تھے نہ گندم گو، یعنی نہ بالکل ایسے سفید بالکل رنگ تھا اور نہ ہی ڈارک تھے، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا، چہرہ مبارک چوندھویں رات کے چاند کی طرح روشن چمکدار، سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں، ہڈیاں جو تھیں وہ موٹی تھی اور پرگوشت، پلکیں سیاہ سرمگی جیسے سرما لگایا ہوتا ہے، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، جیسے آپ کے یہ وائٹ ایریا نا آنکھوں کا، اس میں سرخ ڈورے تھے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے ہوتے ہیں سرخ ڈورے. دندان مبارک خوبصورت چمکدار، دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، منہ اعتدال کے ساتھ فراخ یعنی کھلا ہوا، اعتدال کے ساتھ بہت زیادہ پھیلا یعنی تنگ نہ تھا، ناک خوبصورت، رفتار تیز تھی، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈھلوان ڈھلواں زمین پر اتر رہے ہیں، یعنی جیسے نیچے کی طرف اترائی کی طرف جاتے ہیں تو ذرا سے آپ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا اس طرح، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے تھے. جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے، جیسے اب آپ نے بلایا تو میں ایسے دیکھ لوں، ایسے نہیں، پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے. نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی، ہتیلیاں پر گوشت اور ملائم تھی، یہ ہتیلیاں ہوتی نا پام، ایڑی میں گوشت کم تھا. ریش مبارک، ریش کہتے ہیں داڑھی کو، داڑھی مبارک گھنی اور بال سیاہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے، ورنہ یعنی شانے کیا شولڈر، ورنہ نصف کان کی لو تک یا شانے تک رہتے. آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے، یعنی وفات تک 20 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، گنتی کے بال سفید تھے. یہ جوامع سیرہ ان کی کتاب ہے، اس میں سے حلیہ مبارک انہوں نے لیا. اسی طرح نیکسٹ پیج پہ ام معبد نے حلیہ مبارک بیان کیا، اور ام معبد کون تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت راستے میں ایک جھونپڑی آئی تھی، اور اس جھونپڑی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور اس میں ایک بڑھیا تھی، اس کا خاوند گھر نہیں تھا، اس نے بکری کا دودھ بھی پلایا تھا، لیکن وہ لمبا واقعہ ہے اس کے اندر نہیں ہم جاتے، لیکن اس نے جو دیکھا تھا اس کو کیسے بیان کیا وہ سارے شعروں میں ہے، یہ تو اس کا صرف ترجمہ ایسے ہے، وہ شعر میں کیسے اتنا بیوٹیفل بیان کیا ہے، شاید آج بھی نعت کوئی پڑھے تو ایسی نہیں پڑھ سکتا جس طرح سے انہوں نے بیان کیا. لیکن اینی ہاؤ ہم پہلے دیکھتے ہیں حضرت حسان نے کیا فرمایا. جو حضرت حسان تھے آپ کو پتہ ہے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب کافر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتے تھے، حجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایسی شعر و شاعری، ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی گستاخی کرتے تھے، تو اس وقت حضرت حسان ان کو جواب دیتے تھے. تو انہوں نے جو شاعری کی، کیسے جواب دیا ان کو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي، یعنی تیرے جیسا میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَجِدِ النِّسَاءَ، اور تیرے جیسا جمال، ایسا جمال والا بچہ کسی عورت نے پیدا نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو پیدا کیا گیا ہر عیب سے پاک. کَأَنَّكَ، اب یہ سب سے خوبصورت جو یہ بات ہے نا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے جیسے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا جیسے ہوں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ہو کہ بتاؤ کہ تمہیں کیسا بناؤں، تو جیسے آپ بولتے گئے ویسا اللہ تعالیٰ بناتا گیا، اتنے خوبصورت ہے. اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اوپر چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی، اور میں چودھویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، مجھے نبوت کے چاند کی روشنی چودھویں رات کے چاند سے زیادہ نظر آ رہی تھی، ان کی محبت بھی تھی. اب دیکھتے ہیں آگے ہم نسب نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو پہلا ہے نا، ہاں یہ آپ نے نکالا، بس ٹھیک ہے، یہ فیملی ٹری نمبر 1 اگر آپ نکال لیں ویب سائٹ سے تو اس میں آپ کو کافی چیزیں زیادہ بلکہ سمجھ آ جائیں گی، اسی کو ہم لے کر چلیں گے، اور یہاں سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پہلے یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. محمد علیہ الصلاۃ والسلام، خاندان نشو نما، نشو نما کیا ہوتی ہے، یعنی آپ کی تربیت جو ہے، اور نبوت سے پہلے کے حالات. نسب نامہ مبارک، نسب نامہ کیا ہوتا ہے، جو فیملی ٹری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب نامہ یہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، قصی اب سمجھ آئی نام کون سا تھا، بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان، عدنان ابھی آپ کو نام میں نے بولا تھا نا، اور اسی کا یہاں پہ یہ فیملی ٹری بنا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد ڈائریکٹ عدنان کے اوپر بات آ گئی ہے، حالانکہ اس کے بعد کافی جنریشنز آئیں لیکن یہاں پہ انہوں نے سارا سکپ کر کے یہاں پہ بتایا ہے، اس لیے کہ یہاں تک عدنان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب وہ ہے جو سب اس پہ ایگری کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں اسکالرز میں کہ نہیں ان کے بیٹے تھے ان کے بیٹے تھے تو کچھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تک سیم ہے، تو یہ عدنان بن معد بن نظر، آپ یہاں پہ ایک چیز جو یہاں پہ ہے اس فیملی ٹری میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ جو فیملی ٹری ہے یا یہ جو نسب نامہ یہاں پہ دیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو لوگ تھے نا وہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد رکھتے تھے، یہ گھوڑا کس کا بچہ، وہ کس کا، وہ کس کا کس کا، تو انسانوں کے تو ظاہر ہے وہ ان کے ہاں بہت اس چیز میں پرٹیکولر تھے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ، یہاں تک بن عدنان تک صرف، جہاں تک ساروں کے ہاں متفق ہے،
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن
قصی، قصی، اب میں آپ لوگوں کو کہلواؤں گی تاکہ آپ میرے پیچھے بولیں، کیونکہ یہ الفاظ ہو سکتا ہے آپ اس کی پروننسیشن کہیں بھول نہیں جائیں، اگر آپ کو کہیں بھی کسی کو بالکل نہیں یاد کر سکتا تو بن قصی بن کلاب تک تو سبھی یاد کر لیں، اتنا سا تو کر ہی سکتے ہیں، باقی سب سے اچھا وہ ہوگا جو پورا یاد کرے گا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اب آپ نے دیکھ لیا نا یہ عبد مناف وہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے قصی کے دو بیٹے تھے عبد الدار اور عبد مناف، ابھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، یہ عبد مناف بن قصی، اب اس کے اوپر اعراب لگاتے جائیں یہ نا کہ گھر جا کے بھول جائے، اور پھر بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، نہیں وہ نہیں ہے، یہ وہ ان سے تھا بنی خزاعہ سے، عمر بن لوئی، پھر یہ عدنان سے اوپر اوپر اور چلے جائیں تو پھر آئیں گے اسماعیل علیہ السلام،
ہاں
نہیں آپ دیکھیں نا یہاں سے وہاں پہ دیکھیں عدنان لکھا ہوا نا، ان کے بعد عدنان کسی کی اولاد، پھر وہ کسی کی، پھر آگے کرتے 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 ان کے گرینڈ 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 پیرنٹس میں اسماعیل علیہ السلام ہے، تو یہاں سے یہ پیچھے بیکورڈ آپ جائیں گے نا، اگلی سلائیڈ دکھائیں،
تو ہمیں یہاں پہ بن عدنان تیار
کرنا ہے، جی اگلی سلائیڈ دیکھیں، یہاں سے سب زیادہ اس چیز کو، اس کو، اس کی کمزوریوں کو آپ لوگ ذرا اگنور کر دیجیے کیونکہ یہ میں نے خود بنائی ہے، تو اس لیے دیکھیں یہ قصی ان کے ٹائم کون سا تھا، 400 to 480، ہم آج کون سے ٹائم میں بیٹھے ہیں، 2014 میں، نہیں یہ انگلش کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو ہجرا کیلنڈر شروع ہی نہیں ہوا، یہ تو قصی صاحب تو بہت پہلے کی بات ہے، تو یہ 400 to 480 میں ہے، ان کے یہ بیٹے ہیں عبد الدار، عبد المناف اور عبد عزا، اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم 464 میں آئے، ان کے بیٹے عبد المطلب، اب تھوڑی سی اس ہسٹری کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، ہاشم اچھا آگے آ ہی رہا ہے بلکہ اچھا ہم آگے بک سے ہی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ بیچ میں آ جائے گا. عدنان بالاتفاق اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ عدنان سے اوپر کتنی جنریشنز ہیں اس میں ڈفرینسز ہیں علماء کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا, کیا نام تھا؟ آمینہ, اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے. اب دیکھیں یہ کلاب وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں بھی کلاب آئے نا, تو بی بی آمنہ جو ہیں ان کے بھی پیچھے جنریشن میں جا کے وہاں پہ ایک ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ پیچھے جا کے کلاب سے ہی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا. اب یہ یہاں پہ دیکھیں جو پچھلا آپ کو فیملی ٹری دکھایا ہے اس میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں الگ سے لکھا ہوا ہے کلاب کے بعد حکیم, حالانکہ یہ انہی کا نام تھا, کلاب کا نام ہی حکیم تھا. آپ لوگ پرنٹ آؤٹ لے کے اپنی نوٹ بکس میں اس کو یا تو پنچ کر لیجئے گا فیملی ٹری کو تاکہ آپ کے سامنے رہے. لیکن عروہ یا حکیم تھا ان کا نام, لیکن ان کا نام پھر یہ کیوں پڑ گیا, کلاب کیوں پڑ گیا؟ لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے. کتوں سے آج بھی شکار کھیلتے ہیں نا لوگ, تو چونکہ اتنا زیادہ کتوں کے ذریعے شکار کھیلتے تھے اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے. عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں, کلب کی جمع ہے نا کلاب. قبیلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. قریش اب کہاں سے لفظ آیا؟ اب یہ ان میں تو کوئی بھی نام قریش ہے ہی نہیں ہے, تو اب قریش کہاں سے آیا؟ اصل میں یہ اوپر آپ ہائی لائٹ کر لیں, فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ ان کا لقب تھا, ان کو قریش کہتے تھے. یہ فیملی ٹری ون نکالیں گے, یہ جو نمبر ون تھا فیملی ٹری اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ فہر یہ ہے نا, یہ ہے نا فہر, یہ انہوں نے آگے پیچھے تھوڑا سا کیا ہوا, تو یہ فہر سے ان کو کہتے تھے قریش, ان کا لقب تھا قریش, تو ان سے ان لوگوں کا نام قریش پڑا. ان کی جو جنریشنز آگے آئیں جتنے ٹرائبز بنے ان کی اولاد میں سے تھے پھر آگے یہ سارے. اب ظاہر ہے یہاں پہ تو سب کے بچے کر لیں تو یہ بہت بڑا فیملی ٹری بن جائے گا, لیکن چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نسب نامہ جاننا چاہتے ہیں, بہت زیادہ میں آپ کو اوور لوڈ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہو جائے کہ پھر کنفیوز ہو جائے, تو وہ فہر جو ہیں ان کا نام قریش تھا, بس آپ نے یہ یاد رکھنا. فہر بن مالک یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نظر بن کنانہ, یا یہ نظر جو ہیں وہ النظر لکھا ہوا یا پھر ان کا تھا, ان دو میں سے کسی کا تھا. نام کیا تھا, لقب کیا تھا؟ قریش. اسی لیے ان کی آگے جتنے بچے تھے سب تھے ان کو کیا کہا گیا, یہ قریش قبیلہ قریش ہے. تو قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا, بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی, ہر دور میں بہت ریسپیکٹیبل تھا, بہت اوپر تھا ٹاپ پہ, لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا, بہت یونیک ان کی جو خدمات تھیں. آپ نے دیکھا بھی, میں نے آپ کو بتایا کہ قصی نے کیا کیا کام کیے. اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کے والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب عزرا میں جا بسا تھا. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی, قصی کی شام میں ہوئی تھی, اور وہیں پلا بڑا بھی تھا, لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. کس طرح بنا ابھی میں نے آپ کو یہ ساری ہسٹری بتائی ہے. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا, یعنی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کیا ہوتا رہا, یہ سارا میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو ان میں سے تو کوئی بھی متولی نہیں رہا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی. کنجی کس کو کہتے ہیں؟ چابی ہوتی تھی. وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ تو کس نے یہ ان کو قریش کو مکہ میں لا کے آباد کیا تھا؟ قصی بن کلاب۔ نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا، وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں، یعنی بڑے بڑے حوض جیسے ٹب ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں یعنی نارتھ سائیڈ میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا۔ پتہ ہے نا آپ کو، جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو وہ پھر آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ قریش سارے جو کافر تھے دار الندوہ میں بیٹھ کے میٹنگس کرتے تھے اور سب کرتے تھے، تو وہ اس نے بنایا تھا دار الندوہ، جی، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یعنی سینٹر تھا سب جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان کا۔ اور اس میں کیا کیا ہوتا تھا، یہاں پہ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے، جیسے کمیونٹی سینٹر بھی ہو گیا اور جو بھی اہم کام ہوتے تھے ان کو بھی وہیں ڈسکس کرتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، یعنی جو جھنڈا دیتا تھا نا قریش کا تھا، یہ بھی ایک اس وقت کی اعزاز ہوتا تھا کہ کس کے پاس جھنڈا ہے، تو وہ بھی قصی کے پاس تھا۔ چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت جنگ میں جب جاتے تو جھنڈا لے کر جاتے تھے، وہی ان کا ایک نشانی ہوتی تھی کہ اگر جھنڈا گر گیا تو وہ فوج ہار گئی۔ وہ بڑا کریم، کریم کا مطلب کیا، ریسپیکٹیبل تھا اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چوروں چراں تسلیم کرتے تھے، یعنی اس کی بات جو وہ کہہ دیتا تھا اس کی بات ٹالتے نہیں تھے۔ یہاں تک پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ سب مل کے اس وقت سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔